بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. واقعہ غزوہ احزاب کا چل رہا ہے، اور اس میں اصل کے اعتبار سے دو جماعتوں کا ذکر ہے، یعنی مدینہ میں رہنے والی دو جماعتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی دو جماعتوں کا ذکر ہے. ظاہر ہے ویسے تو جو فریق مخالف تھے، کفار و مشرکین غیر مسلم، وہ تو تھے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قسم کے لوگ تھے. ایک مخلصین تھے، صحابہ کی جماعت، اور ایک منافقین تھے. اور منافقوں کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ کتنے بخیل ہیں، کتنے بزدل ہیں. یہ چیز ان کے لحاظ سے ایک بہت بڑا عار ہے، ایک بہت بڑا عیب ان پر لگایا گیا، لیکن ان کی بزدلی اور بخل میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ان آیاتوں میں اسی کا ذکر فرماتے ہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ان منافقوں کا حال یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر میں ساتھ دینے والے جو لوگ تھے، ان میں ایک تو مخلصین صحابہ کی جماعت، اور دوسرے منافقین. منافقین کا حال یہ ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ جماعتیں چلی گئیں، احزاب کا واقعہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ چکے، مدینہ منورہ میں امن قائم ہو چکا، سب کچھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ اب آئندہ یہ لوگ نہیں آ سکتے. الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، آئندہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھ کر ان پر حملہ کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان باتوں پر یقین تھا، لیکن منافقوں کا حال یہ تھا کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ابھی تک ان کا خیال یہ ہے کہ جماعتیں گئی نہیں ہیں، واپس آ جائیں گے، کہیں چھپے ہوئے ہوں گے. وَإِن يَأْتِن، اس لیے کہ بہت بزدل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے نہیں، حالانکہ مشرکین کو بھی یقین تھا، ان کو یقین نہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض جماعتیں دوبارہ آ گئیں، دوبارہ اگر حملہ کر لیا، اگر آئندہ ابھی نہیں تو ایک زمانے کے بعد دوبارہ اگر کبھی دو جماعتیں مل کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو یہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اگر بالفرض جماعتیں دوبارہ لوٹ کر آ گئیں تو پھر یہ منافقین تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش کہ یہ لوگ رہتے دیہاتوں میں، اور باہر رہ کر یسألون عن انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں معلوم کرتے رہتے. یعنی ہم مدینہ میں رہیں گے تو ایک تو یہ کہ ہمارے بزدلی، ہمارا بخل ظاہر ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کیسے ہیں. عرب میں دیہات میں رہیں گے، کوئی ہمیں پوچھے گا ہی نہیں، تو ہماری حالت ظاہر نہیں ہوگی. ایک دوسرا یہ کہ مدینہ میں رہ کر ظاہراً مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس ظاہر کی وجہ سے بھی ہم کبھی مارے نہ جائیں. تو یہ موت کے ڈر سے ان کو یہ موت کا ڈر جو ہے نا، وہ ان کو یہ اس سے یہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا دفاع اور اس کا علاج اور اس کا حل یہ ہے کہ موت کا جو ڈر ہمیں ہر وقت لگا رہتا ہے، اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہم کہیں باہر چلے جائیں، دیہات میں رہیں، نہ ظاہر میں مسلمانوں کا ساتھ دیں. ہاں زبانی ان لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ ان کے آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہ ہوں اور کبھی ہمیں جان کا خطرہ نہ ہو. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، يود لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. باہر رہ کر تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، بس یہ کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، ساتھ دینے کی ضرورت نہ پڑے، ہماری بزدلی ظاہر نہ ہو، اور آنکھوں سے دیکھنا تو نہ پڑے نا کہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمیں جان کا خطرہ ہے. لیکن اگر کچھ منافقین نہ جا سکے، مدینہ میں رہنا پڑ گیا، تو وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ تم میں ٹھہرے بھی تو تمہارے سب کچھ کہنے کے باوجود، ان آیتوں کے نازل ہونے کے باوجود، ان کی بزدلی سب کے سامنے بالکل ظاہر ہو رہی ہوگی، اس کے باوجود پھر بھی وہ ان کو غیرت نہیں آئے گی. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم میں رہیں گے بھی تو قتال نہیں کریں گے، جنگ میں حصہ نہیں لگائیں گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی دیر. وہ تھوڑی دیر بھی بس وہی دکھانے کے لیے.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
پیچھے شاید بات آئی تھی کہ جب خوف بہت زیادہ ہونے لگا تو صحابہ کرام، بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہی ہیں خوف بہت زیادہ ہے، عجیب کیفیت ہے، اطمینان کے لیے کوئی دعا سکھا دیجئے، ہم کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا، عورات عیب، گناہ، برائیاں، اے اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے، جو کچھ ہوتا ہے ہماری غلطیاں ہمارے عیوب کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اور خوف میں ہمیں امن عطا فرما دے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ دعا صرف اس وقت کی نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے، جب کوئی پریشانی کا وقت ہو، خوف کا وقت ہو، یہ دعا انسان پڑھتا رہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ان پر پردہ ڈال دے، اور ہمارے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بلا شبہ تمہارے لیے، لكم تمہارے لیے، في رسول الله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، أسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے، عمدہ نمونہ ہے. لكم سے کون مراد؟ منافقین سمجھیں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کا مطلب ہے لکم، یعنی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. تین صفات جس میں ہوں گی. یہ پہلے آ چکا ہے کہ لفظ رجا، یرجو، خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، امید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، دونوں کے معنی بالکل صحیح بیٹھتے ہیں، حالانکہ دونوں مقابل ہیں، خوف اور امید، لیکن یہاں دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، دونوں صحیح بیٹھتے ہیں. تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے، ان مؤمنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے، یرجو اللہ، اللہ سے امید رکھتے ہیں، اجر کی اعتقاد اللہ سے، اللہ سے امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن سے، آخرت کے دن پیش آنے والا ہے، اس کا اعتقاد اور امید رکھتے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. امید والے معنی بھی ٹھیک، اور ڈر والے معنی بھی ٹھیک، کہ ان تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کا رسول جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب ہے بہترین نمونہ؟ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو ہمارا اصل زندگی کا ایک حصہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ، اور کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی فرمایا صحابہ کے لیے، یعنی فرمایا لکم، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے. لکم، قیامت تک آنے والوں سے قرآن بات کر رہا ہے، تو سب کے لیے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق ہم سب کے لیے طور و طریق ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے طریقہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں. آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا بولنا کیا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسے تھیں، آپ کے گھر کا معاملہ کیسا تھا، شوہر بن کر آپ نے کس طرح دکھایا، والد بن کر کس طرح دکھایا، اور باہر تجارت آپ نے جب کی تو اس میں کس طرح کا معاملہ فرمایا، لین دین کیا تو کیا معاملہ فرمایا، کسی کی مدد کی تو کس طرح کی، قرض دیا تو کیا معاملہ پیش آیا. پوری زندگی آپ کی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے الحمدللہ عقیدے کے لحاظ سے اس بات کو مانتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم کوشش کریں کہ وہ طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے، جہاں ہم نہیں کر سکتے یہ نہ سوچیں کہ نہیں اب حالات بدل گئے، یہ سوچیں ہماری کمزوری ہے، اب ہم اس طرح کے کچے مکان میں نہیں رہ سکتے. اگرچہ اس وقت بھی دنیا جہاں تک بھی پہنچی ہے ابھی بھی لوگ اس حالت میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ خستہ حالت مکان میں رہتے ہیں، جھونپڑوں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمیں مکان بھی اچھے چاہیے اور صاف ستھرا بھی ہو، زمین بھی، فرش بھی پکا ہو، اس پر قالین بھی ہو، پھر ہم سونے کے لیے اس قالین پہ نہیں سو سکتے، گدا بھی ہو اوڑھنے کے لیے الگ، پھر اس کے علاوہ دیواریں بھی صاف ہوں، ان پر پینٹ بھی کیا ہوا ہو، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں اور اس طریقے پر رہیں، لیکن بہرحال دنیا کو جو ہم نے سمجھا ہے اور ہمیں جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سمجھایا گیا ہے، فرق ہے. ہم نے دنیا کو ایک طرح سے مقصد اور منزل بنا لیا. ہاں، اللہ کے بہت سے نیک بندے وہ ہیں جو ان چیزوں میں، چونکہ اب مکان ظاہر ہے ایک ضرورت ہے اور اس میں انسان رہتا ہے، اور سردی وغیرہ کے حالات میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں برداشت کر سکتے کہ اس طرح کے حال میں رہیں، تو ہم یہ سمجھے کہ نہیں ٹھیک ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنا اصل مقصد زندگی کا نہ بنا لے کہ ہاں گھروں کی خوبصورتی اور گھروں کی زیب و زینت وہ ہمارا کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے، ہماری کمزوری ہے، ہمیں آرام دہ بستر چاہیے وہ ہماری کمزوری ہے، کوئی شران کوئی پسندیدہ اور مطلوب چیز نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنی سوچ یہ رکھے کہ نہیں، اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. مسافر تو پھر بھی چند دن کہیں ٹھہرنے کے لیے کچھ اپنی سہولت کے انتظامات کرتا ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ راستہ گزرنے والا جیسے تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹھہر جاتا ہے. اس طریقے سے بس دنیا کو سمجھو کہ ہم گزر رہے ہیں، یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس وقت جو واقعہ پیش آیا احزاب کا، اس وقت جس طرح ثابت قدم رہے، جمے رہے، تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. منافقین نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، گھروں میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھیں، نمازوں کا جو طریقہ ہے، فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو، ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق و عادات اختیار فرمائے، تمام چیزوں میں اسوۃ حسنہ، زندگی کے ہر شعبہ ہمارے لیے اسوۃ حسنہ. اسی لیے ہم سنتوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، آپ کے چلنے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے جوتے پہننے اتارنے کا کیا طریقہ تھا، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا تھا. یہ سنتیں، ہم کھانے پینے کی سنتوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. میں خاص طور پہ اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، سب سننے والے اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ آپ کے زمانے کے لیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا. آپ نے اب اس میں کوئی حد نہیں, پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی. آپ نے جو لباس اختیار کیا وہ چونکہ عرب میں اس طرح کا لباس ہوتا تھا اس لیے آپ نے وہ لباس اختیار کیا, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ملک میں ان ملکوں میں کہیں ہوتے تو یہاں کا لباس پہنتے, ولیعاذ باللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ملکوں میں ہوتے تو وہ داڑھی کی وہ کہ وہ اہمیت نہ ہوتی, اس لیے کہ عرب میں داڑھی رکھنے کا دستور ہوتا تھا. یہ غلط بات ہے. یہ باتیں جو کہی ہیں یہ جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے کہی ہیں, یہ غلط باتیں ہیں. اب ان سے سوال کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے کہ اسوۃ حسنہ کے کیا معنی فرماتے ہیں, کہ اچھا اسوۃ حسنہ ہے نا, بہترین نمونہ ہے, تو نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے. بہرحال قرآن کریم نے پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ تمہارے لیے سے مراد سب نہیں ہیں, تمہارے لیے سے مراد سب لوگ نہیں ہیں, بلکہ تمہارے لیے سے مراد لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرہ. جب اللہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے, اللہ اور آخرت کے دن سامنے ہوتا ہے, تو پھر انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بعضوں کو ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو کسی کی باتیں سن کر, لیکن جو علماء مقتدا سمجھے جاتے ہیں ان میں بعض لوگ اب اس طرح کی رائے اختیار کرتے ہیں, یا چاہے وہ عالم باقاعدہ عالم نہ ہوں لیکن وہ مصنف ہیں, کتابیں لکھتے ہیں اور اس طرح کی بات وہ لکھتے ہیں تو ماننے والے بیچارے مان جاتے ہیں. عرب میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہاں کا لباس کا طریقہ کیا تھا کہ نیچے ازار لٹکتی رہے؟ فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں, ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, ازار نیچے لٹکے گی دوزخ میں. عرب کا طریقہ تو نہیں تھا, ان کا طریقہ تھا تو ازار نیچے لٹکانا. آپ نے فرمایا نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, قوم کا طریقہ نہیں, اسلام کا طریقہ سکھایا, قوم کا طریقہ نہیں سکھایا. داڑھی میں عجیب عجیب گرے لگایا کرتے تھے, فرمایا کہ دیکھو یہ اسلامی طریقہ نہیں, منع ہے. بعض لوگ داڑھی چھوٹی کر لیا کرتے تھے, فرمایا دیکھو داڑھی نہ کاٹا کرو. خالف المشرکین, صاف صاف فرمایا خالف المشرکین واوفر اللحا, مشرکوں کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھنے دو. یہ کون سا قوم کا طریقہ, قوم کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ خالف المشرکین, اور آج لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا اس لیے طریقہ اختیار فرمایا. اس زمانے کے لوگ ویسے ہی کپڑا سر پر باندھ لیتے تھے, فرمایا کہ دیکھو فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم وعلی الخلانس, ہمارے مشرکوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ ہم ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھتے ہیں, فرق ہے. یعنی فرمایا کہ یہاں کے لوگ یہ لباس پہنتے تو ہم یہ پہنیں گے, نہیں نہیں, ان لوگوں کے بھی ہمارا طریقہ اسلام کا طریقہ ان لوگوں سے بھی مختلف ہے, صاف صاف حدیثوں میں بیان فرمایا. اب ظاہر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے جب اتنی صاف حدیثوں کے بعد بھی کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ تو عرب کا یہ طریقہ تھا, مشرکین کا طریقہ تھا, جہاں آپ تھے تو وہ قوم کا ایک لباس تھا, قوم کا ایک طریقہ تھا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لباس اور طور و طریق کی بھی مخالفت فرمائی, فرمایا نہیں اسلامی طریقہ یہ ہے, یہاں ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تعالی ہم سب کو, پوری امت کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کی صفت رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اسوہ حسنہ مانتا ہو. بیچارے لوگ جہالت میں عجیب عجیب بات کر جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ تھے, اسوہ حسنہ نہیں تھے. اسوہ کاملہ پھر کیسے رہے؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے, اسوہ کاملہ نہیں تھے. کامل نہیں تھے, ہر زمانے کے لحاظ سے نہیں تھے. اب یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے, اپنی زبان ہے کہ وہ کامل نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم تو سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل بھی تھا, حسنہ بھی تھا, بہترین تھا, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن یہ بات مانے گا کون؟ وہ مانے گا جو کہے گا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اللہ سے ڈرتا ہو, آخرت کے دن کا خوف ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. بہرحال ہمارے لیے تو انتہائی درجے کی سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سنتیں صرف نماز میں, روزے میں اور وضو میں اور ان چیزوں میں نہیں ہوتی, یہ گھر میں بھی ہوتی ہیں. شوہر کے لیے بھی سنتیں ہیں, بیوی کے لیے بھی اسلامی طریقے ہیں. اسی طرح ایک باپ کے لیے بھی طریقہ ہے اور اولاد کے لیے بھی طریقہ ہے. والدین کی اپنی ذمہ داریاں اور اولاد کی اپنی ذمہ داریاں، پورا دین ہے، دین ایک مکمل طریقہ زندگی ہے. ہم گھر میں اخلاق اچھے ہیں، عادات اچھی ہیں، عبادات اچھی ہیں، سب کچھ ہے، معاملات میں تو کہیں حرام نہیں آ رہا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، زندگی کا ہر شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیمات وہاں موجود ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، آخرت کے دن قیامت کا منظر ان کے سامنے ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب یہ منظر سامنے ہوگا تو کیا ہوگا؟ وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے. جب یہ چیز ہوگی ظاہر ہے انسان سوچے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اور وہ قرآن سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو اور آخرت کی نجات کیسے ہو، تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہو جائے، راسخ ہو جائے، فاتبعونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کسی کے یہاں اگر اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں، اب اختیار کرنے کا وہ زمانہ ہی نہیں رہا والعیاذ باللہ، تو پھر ان کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا جو وعدہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو خیر، اس آیت کا تعلق ایک عام اصول سے بھی ہے، زندگی کے اصول سے بھی ہے، اور خاص اس جنگ کے موقع کے لحاظ سے بھی ہے. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مؤمنوں نے جماعتیں دیکھیں، یہ فوجیں دیکھیں، تو مؤمنین کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ جو ہم پر حملہ ہوا ہے، اتنے سارے جو مخالفین جمع ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ کو گھیر لیا ہے، تو یہ تو وہ ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچا ہی وعدہ کیا اور بالکل سچ ہوا. کون سا وعدہ؟ وعدہ ہو چکا تھا پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا. کیا وعدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے آسانی سے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ پہلے جو لوگوں پر پریشانیاں اور آزمائشیں آئی تھیں وہ تو آئی نہیں، ان کے ساتھ کیا آزمائش آئیں؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اور جگہوں پر تذکرہ فرما دیا ہے کہ آزمائشیں تو آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آمنا کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش نہیں آئے گی؟ آزمائش تو آئے گی، تو یہ آزمائش ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ آزمائش آئے گی، یہ امتحان کا وقت ہے. وصدق اللہ ورسوله، یہ تھا مؤمنوں کا حال، اور جب یہ آزمائش کا وقت آیا تو اس سے کیا ہوا؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز کی وجہ سے ان کے ایمان اور اللہ کے رسول اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اطاعت، اور زیادہ معاملہ بڑھ گیا، اور زیادہ دل میں یقین پیدا ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مؤمنوں میں بعض ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پر سچے اترے. کیسا وعدہ؟ یعنی بعض وہ صحابہ تھے جو گزشتہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو مثلاً بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. جب بدر میں شامل نہیں ہو سکے تو ان کو افسوس رہا, اس لیے کہ جنگ بدر اچانک سے پیش آ گئی تھی, تو اس وقت جو شامل نہیں ہو سکے ان کو افسوس رہا. ان کو یہ خیال ہوا کہ آئندہ, اور انہوں نے بلکہ یہ وعدہ بھی زبانی بھی کہہ دیا ایک طرح سے نظر کی طرح, یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی موقع دیا تو ہم ضرور پوری کوشش کر کے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. منافقوں نے بھی دیکھا, دیکھیے اس طرح کے جملے کہہ دیے تھے, وہ تو پھر پیچھے ہٹ گئے, لیکن بعض مؤمنین انہوں نے یہ بات کہی تھی, سب نے نہیں کہی تھی, بہت سے تو شامل تھے جنگ بدر میں, 300 سے زائد 313 مشہور عدد ہے, اور ان کے علاوہ پھر جو شامل نہیں ہوئے تھے ان میں بعضوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ اگر موقع ملا تو ہم پوری طرح ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کے کوشش کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں, مؤمنوں میں سے بعض مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پر وہ سچے اترے, یعنی جمع رہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنا, نحبہ کے معنی ہوتے ہیں جو انہوں نے نیت کی تھی, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے نظر مانی تھی, جو انہوں نے اپنے ذمے کام لیا تھا, قضا اس کو پورا کر چکے ہیں. یہ کہا تھا کہ ہم کر کے دکھائیں گے اور کر کے دکھایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے حضرات کے بارے میں نازل ہوئی. انس بن نضر یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے, تو انہوں نے یہی کہا تھا, اور احد میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے تھے, احد میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے تھے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, وہ بھی بدر میں نہیں شامل ہو سکے تھے, احد میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں, جو انہوں نے زبان سے کہا تھا اس کو پورا کر کے دکھا دیا, قضا نحبہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر, بعض وہ ہیں جو ابھی تک انتظار میں. ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمنوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے وعدہ سچا کر لیا, جنہوں نے جو وعدے پر پورے اترے اور سچے اترے, تو باقی بعض کیا ایسے بھی تھے؟ سوال ذہن میں آ سکتا ہے, اس لیے واضح ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو بدر میں شامل ہوئے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی شامل تھے, ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. جو شامل نہیں ہوئے تھے ان میں دو قسم کے لوگ تھے, جنہوں نے وعدہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ پوری طرح ہمت سے آگے بڑھیں گے, بعض وہ تھے جنہوں نے کچھ تذکرہ نہیں کیا, معاہدہ ہی نہیں کیا. اب جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان میں دو قسم کے لوگ تھے, ظاہر ہے سب پکے تھے, سب جمع ہوئے تھے, لیکن کہنے میں بعضوں نے کہا تھا بعضوں نے نہیں کہا تھا, تو معاہدہ بعضوں نے کیا بعضوں نے نہیں کیا. اور ان معاہدہ کرنے والوں میں بھی بعض وہ تھے جو شہید ہو گئے احد میں, قضا نحبہ. ومنہم من ینتظر, بعض وہ ہیں جو ابھی تک, ان معاہدہ کرنے والوں میں سے بھی بعض وہ ہیں, نظر ماننے والوں میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کب آئندہ موقع آئے ہم اپنی جان پیش کریں, شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. اور وما بدلوا تبدیلا, اور ذرہ برابر بھی تبدیلاً تاکید ہے, وما بدلوا, وہ تبدیلی نہیں آئی ان کے سوچ میں, ان کے خیال میں, ان کے نظر میں, وعدے میں تبدیلی نہیں آئی, لیکن بدلوا تبدیلاً, تبدیلاً کے لفظ لا کر تاکید بیان فرما دی کہ ذرہ برابر بھی ان کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ پورا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً ایک مرتبہ میں کسی فرشتے کی ایک پھونک سے تمام افواج تباہ ہو جاتی, مسلمانوں کو کچھ بھی سوچنا بھی نہ پڑتا, پریشان ہونا نہ پڑتا. یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اللہ والوں کے ساتھ اس طرح کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ لِيَجْزِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ سچائی والوں کو, اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کی بنا پر اچھا بدلہ دے. اور وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, اور ہونا کیا چاہیے تھا, جو جھوٹے ہیں ان کو سزا دے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا حلم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم اور امید کے دروازے جو کھلے رہتے ہیں یہ ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, جو منافق ہیں, منافق کس کو تکلیف دے رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے پتا چلا کہ یہ منافق ہیں؟ مشکل وقت آیا اور امتحان کا وقت آیا تب، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ان منافقوں کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سزا دے گا، لا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو یتوب علیہم توبہ کی توفیق دے دے گا. ہم کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا ہی رکھا ہے. کبھی سخت وقت آیا اور ہم پیچھے ہٹ گئے کسی وجہ سے، تو ہم نا امید نہ ہو جائیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ موقع دے دیں، کیا پتہ مشکل وقت میں ہم اگر امتحان میں ہار گئے تو اچھا اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں ہمت دے دے اور ہم پکے ہوں اور دین پر جم جائیں، کیا پتہ کوئی گناہ کا موقع آیا اور ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر کے آئندہ ہمیں ہماری حفاظت کر لیں. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کی بنا پر بدلہ دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے. منافقوں میں دو قسم ہیں، سب کے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے، انسان کسی غلط آدمی کا ساتھ دے دیتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے غلط کا ساتھ دے دیتا ہے، آگے جا کر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں نہیں دیکھو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر وہ توبہ کر کے پھر سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ ہے یتوبہ علیہم. اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے امتحان آیا، مشکل وقت آیا، تو انسان کسی غلط آدمی کا ساتھ دے دیتا ہے کسی وجہ سے، چاہے نا سمجھی کی وجہ سے یا چاہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، یا جیسے دجالی فتنے تو آج کل ایسے ہیں کہ جو باطل کا ساتھ دیتا ہے اس کو ظاہر میں بہت زیادہ اچھائی نظر آتی ہے، مجھے یہ ملے گا، یہ ہوگا، یہ راحت و آرام، اور آگے دجالی فتنے تو ایسے ہی آنے والے ہیں، اور سخت امتحان اور آزمائشیں آنے والی ہیں. تو ایسے وقت اگر انسان ڈھیلا پڑ گیا اور پھر کوئی حالات دیکھ کر پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو عبرت حاصل ہو اور توبہ کر لے. او یتوبہ علیہم، راستہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط کرنے والوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے. آج کل کے دنیا کے قانون نہیں کہ جو مجرم ہے وہ قیامت تک کے لیے مجرم ہو گیا، اس کو پھینک دو. نہیں، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. یہاں کا قانون کیا کرتا ہے؟ کسی کو اگر کسی کو کی حیثیت ختم کرنی ہو، اس کو مجرم ثابت کر دو. مجرم ثابت نہ کرو، اس پر الزام لگا دو. اور بیچارے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا، ان پر الزام لگا دو، ان کو قید میں رکھ دو. قید میں رکھنے کے بعد ایک عرصے تک وہ جیل میں رہیں گے، اور پھر طرح طرح کی تحقیقات ہوں گی، آخر بیچارے چند سالوں کے بعد باہر آئیں گے، وہ اچھا ہماری تحقیق کے لحاظ سے ثابت یہ ہوا کہ ان کا جرم جو ہے وہ کوئی ثابت، اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو اس لیے ہم نے ان کو جو تحقیق کی، تحقیق کے بعد ان کا جرم ثابت نہیں ہوا، اب ان کو رہا کرتے ہیں. لیکن لوگ اس سے بچیں گے، ڈریں گے، اور قانونی لحاظ سے اب وہ اس کا نام آ گیا کہ اچھا یہ اس کو اتنے عرصے کے لیے جیل میں رکھا گیا تھا، تو اب ایک طرح سے اس پر الزام آ چکا ہے، ایک طرح سے مجرم کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. لوگ ڈرتے ہیں، بیچارے ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں نہیں ان سے ملیں گے تو ہم بھی نظروں میں آ جائیں گے. اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ دنیا کی جو قانون ہے، یہ دنیا کی جو یہ جو سیاست ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے. قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ نہیں، انسان غلط کر سکتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس غلطی سے نکل جائے، ختم ہو گیا. اس پر تو پہلے بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں چوری کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، زنا کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور طرح طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیز کو کے خلاف باتیں کرنا، وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے. مسلمانوں کو تکلیف دینا، وہ بھی پیش آیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، او یتوبہ علیہ. اور ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم والا ہے. ورد اللہ الذین، میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ ہم بھی کہیں یہ دنیا کے جو قانونی چیزیں ہیں ان کو سن کر کہیں ہم بھی اس بات میں نہ آ جائیں، نہیں اس نے ایک زمانے میں، اب سے اتنے سال پہلے اس نے یہ جرم کیا تھا تو ہمیشہ کے لیے مجرم ہے یہ، اب اس کو مجرم کی نظر سے دیکھو. نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ یعنی غصے میں بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں لوٹا دیا. خوب غصے میں تھے, مارنا چاہ رہے تھے, یہ کرنا چاہ رہے تھے, ہم ان کو ختم کر دیں گے, مل کر جا کر ختم کر دیں گے. تقریباً ایک مہینہ مدینہ کے باہر ٹھہرے رہے. چھوٹی چھوٹی کچھ لڑائیاں تو ہوئیں, باقاعدہ کوئی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. غصے سے بھرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں یہاں ناکام ہو کر جانا پڑ رہا ہے. پوری افواج جمع ہیں اور مدینہ چھوٹی سی جگہ, اتنے سے لوگ سامنے موجود ہیں, ہم سب مل کے کچھ نہیں کر سک رہے ان کو, اور آخر ہار کے بھاگ رہے ہیں. ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے لوٹے, لم ینالوا خیرا, کوئی خیر کوئی مقصد ان کو حاصل نہیں ہوا. بیکار لوٹے, کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا, بلکہ اتنی مشقت اور تکلیف اٹھا کر واپس گئے اور اپنی ذلت کے ساتھ واپس گئے, ذلیل ہو کر وہاں سے گئے. لم ینالوا خیرا, وکف اللہ المؤمنین القتال, اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ نے کفایت فرما لی, مؤمنوں کو لڑنا ہی نہیں پڑا. ہاں جیسے میں نے بتایا, تھوڑا بہت تیر اندازی وغیرہ یہ معاملات تو پیش آئے, باقاعدہ آمنے سامنے جنگ کی جیسی نوبت آتی تھی وہ نہیں آئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اجازت نہیں دی کہ ابھی کچھ کرو. اللہ کی مدد ہے, فرشتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مسلمانوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ منافقوں کا عیب کیسے ظاہر ہوگا؟ منافقوں کا نفاق کیسے کھلے گا؟ تو اس لیے تمام یہ جو واقعات پیش آئے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی نصرت فرما دیتے اور ایک ہوا سے سب اڑ جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح دنیا کا نظام رکھا ہے. وکف اللہ المؤمنین القتال, آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے یہ معاملہ کر دیا کہ اتنا عرصہ سامنے آمنے سامنے جنگ, اتنے مشکل حالات, ہاں جنگ نہیں کرنی پڑی اور وہ لوگ خود ہی ہار کے بھاگ گئے. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور وکان اللہ قوی عزیزہ, اللہ تعالیٰ انتہائی قوت والا ہے, انتہائی غلبے والا ہے. اللہ تعالیٰ انتہائی قوت والا ہے, غلبے والا ہے. چاہتا تو پہلے ہی سب کو تباہ کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں. آگے یہاں سے چند ہی آیات ہیں, دو آیتیں ہیں, ہیں تو دو ہی آیتیں, لیکن اس میں ایک مستقل واقعہ ہے جس کا پیچھے ہم نے مختصر بہت اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے, تو غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد ابھی تو وہاں سے فارغ ہوئے, تمام کے تمام جماعتیں چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اپنے مکان تشریف لائے, صحابہ اپنے مکان چلے گئے. گویا کہ وہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا, وہاں تک گئے تھے, ابھی واپس آئے, مکان تشریف لائے, ابھی ہتھیار وغیرہ اتارے تھے. اتنے میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے, مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے ہیں, ابھی تک ہم فرشتوں نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے, ہم تو جا رہے ہیں بنو قریظہ میں. پیچھے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر بنو قریظہ جو یہود کی ایک جماعت تھی, مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا, انہوں نے وعدہ خلافی کی اور باہر جو احزاب کے لوگ تھے ان کی باتوں میں آ کر ان کی بات مان لی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد توڑ دیا تھا. جنگ کی نوبت تو آئی نہیں, جنگ تو ہوئی ہی نہیں, لیکن خطرہ ان کی طرف سے ضرور تھا کہ یہ حملہ کر سکتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ ان کی خبر لو, احزاب تو چلے گئے, یہ لوگ تو یہی ہیں, یہ نہیں گئے, یہ نہیں گئے, تو ان کی خبر لو, ان کے مقابلے میں جا کر جنگ کرو. یہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اعلان فرمایا, پھر بنو قریظہ میں تشریف لے گئے. چونکہ ایک مستقل واقعہ ہے, تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس واقعے کو, یہ جو آیات ہیں, دو آیاتیں رکوع سے پہلے کی, اس میں وہ بنو قریظہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر ہے. تو پہلے ہم واقعہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر لیں گے, پھر آیاتوں کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.